ما عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انسان سے مختلف میثاق لیے, وعدے لیے. پہلا وعدہ تو یہ تھا کہ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالو بلا, بے شک آپ ہمارے رب ہیں. پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ نے وعدہ لیا کہ آپ جتنے انبیاء ہیں اور خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس دنیا میں پیغام پہنچانے کے لیے بھیجے گئے. اس کو تھوڑا سا نا ایسے کرو, جب شکل نظر نہیں آتی تو بات کرنے میں مزہ نہیں آتا نا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عہد لیا گیا. خود قرآن کے اندر ہے کہ وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. فرمایا کہ اے نبی, اگر آپ اس رسالت کو پہنچانے میں ایک ذرہ کمی کرتے تو ہم آپ کو ڈبل عذاب دیتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس سے میثاق لیا تو اس کو ڈرایا بھی اتنا کہ تمہیں عہدہ اتنا بڑا ملا ہے, اس عہدے کی پاسداری کرنا. تو پھر اللہ نے بنی آدم سے عہد لیا, یا بنی آدم الم عہد الیکم یا بنی آدم. بنی آدم کے اندر تو سب شامل ہیں, کفار بھی شامل ہیں, یعنی امت اجابت یہ بھی اس کے اندر مخاطب ہے, اور امت قبولیت جنہوں نے اسلام کو قبول کیا جواب دیا, اور جنہوں نے قبول نہیں کیا اللہ نے ان سے بھی میثاق لیا کہ دیکھو شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے. تو اللہ نے مختلف عہد لیے, لیکن شیطان کے بارے میں جو عہد لیا کہ الم عہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین, کہ اے لوگو دیکھو یہ شیطان کیا ہے, تمہارا دشمن ہے دشمن, اور جس کو اللہ دشمن بنائے پھر وہ کتنا خطرناک دشمن ہوگا, وہ کوئی کسر چھوڑے گا برباد کرنے کے اندر؟ جبکہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان نے کہا کیا کہا, لَأُغْوِيَنَّكَ جَهَنَّمَ أَجْمَعِينَ, یا اللہ میں جہنم کو تیرے بندوں سے بھر دوں گا, ہر طرح سے ان کے اوپر حملہ آور ہوں گا. اس نے بھی اپنا زور بتلایا, اللہ نے فرمایا دیکھو اس سے بچ کر کے رہنا, ورنہ یہ تمہیں ایسا ڈبوئے گا, ایسا ڈبوئے گا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم گئے کہاں. یعنی انسان دین کے راستے پر چل رہا ہوگا تو شیطان سامنے آ جائے گا, اس کو دین کے راستے سے ہٹانے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے اس کو شیطان وہاں سے گمراہ کرے گا. کیونکہ ایک انسان اگر دنیا میں مصروف ہے, شراب پیتا ہے یا فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے, اس کے دل میں شیطان یہ خیال نہیں ڈالتا کہ تو ولی ہے بہت بڑا, یا تو بہت بڑا کوئی صوفی ہے, یا تو عالم ہے. وہ کہتا ہے بھائی میں ہوں گناہگار, میں ہوں, جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا مجھے تو ہدایت مل جائے گی. نہیں, اس کو کوشش کرنی چاہیے. لیکن ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حلیہ بنا دیا, اب وہ انسان دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ میں تو واقعی میں ولی ہوں, کہ میرا حلیہ ولیوں والا ہے, میرا لباس ولیوں والا ہے, اللہ کے دوستوں والا ہے, تو یقیناً میرے اندر کچھ ہے, تب تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں مجھے عطا کی ہیں. تو اب شیطان آ جاتا ہے کہ دیکھو تمہاری بڑی حیثیت ہے, اگر تم کچھ نہ ہوتے اللہ تمہیں کیوں عطا کرتا؟ اللہ نے عطا کیا اس لیے کہ تم کچھ ہو. اور جب انسان کی نظر اپنے اوپر پڑ گئی کہ ہاں واقعی میں کچھ ہوں, تو اللہ کی نظر میں وہ کچھ نہیں ہوتا, اللہ کی نظر میں وہ کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ اس کی وہ اپنی نظر میں اچھا بن رہا ہے. امتحان سے پہلے نتیجہ خود مقرر کر لینا کہ میں پاس ہو گیا, ایسا انسان بیوقوف ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ جب امتحان ہو جائے اور نتائج لگا دیے جائے تب معلوم ہوگا کون پاس ہوا کون فیل ہوا. تو فرمایا اے بنی آدم دیکھ یہ دشمن میں تیرے اوپر مقرر کر رہا ہوں, اس نے دشمنی کا اعلان کیا ہے کہ میں ہر طرف سے انسان کے اوپر حملہ کروں گا. کبھی تکبر میں مبتلا کرے گا, کبھی عجب میں مبتلا کرے گا, کبھی جو ہے انسان کو غیبت میں مبتلا کرے گا, کہے گا غیبت کر رہا ہے, غیبت تھوڑی میں تو حق بات بتا رہا ہوں اس کی. تو حق بات بتانا ہی غیبت ہے. حق بات کسی مسلمان کی ایسی جس سے سن کر اس مسلمان کو تکلیف ہو, اس کو اسی کو بیان کرنا غیبت کہا گیا ہے. اور اگر یہ بات نہیں ہے, وہ بات اس میں ہے ہی نہیں, تو فرمایا یہ کیا ہے, بہتان باندھا ہے. یہ غیبت سے بھی بڑھ کر زیادہ گناہ ہے. تو جب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی طرف چلا, اب صوفی بن گیا, داڑھی رکھ لی, ٹوپی پہن لی, پجامہ ٹخنے سے اوپر رکھ لیا, مسجد کے اندر آ رہا ہے جا رہا ہے, اب شیطان اس کو اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا, کیونکہ اس نے اللہ سے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو جہنم میں پہنچا کر کے چھوڑوں گا. اب وہ ایسے انسان کے پاس ایسے طریقوں سے آئے گا کہ اس طریقے کو انسان سمجھ بھی نہیں پائے گا کہ یار میرے اندر یہ بیماری ہے. اس بیماری کو پہچاننے والے اللہ تعالی نے اولیاء اللہ پیدا فرمائے. اسی لیے تو کونوا مع الصادقین کے جو حکم دیا گیا ہے, فیروز بھائی آگے آ جائے. اس بیماری کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالی نے اولیاء اللہ کو پیدا فرمایا کہ دیکھو جب تمہیں جسمانی بیماری ہو جاتی ہے, بعض دفعہ انسان کو احساس نہیں ہوتا, کبھی کہتے میرے الٹی طرف درد ہے, الٹی طرف درد ہوا, اب اس کو ہلکا لیتا ہے, لیکن جب ڈاکٹر کو چیک کرانے جاتا ہے تو وہ کہتے یہ آپ کو دل کی تکلیف ہے. اب انسان کیا ہے, کسی سے ادھار بھی لے گا لیکن اپنا علاج ضرور کرائے گا. پہلے اس کو علم نہیں تھا تو وہ بھی متوجہ نہیں تھا, جب اس کو علم ہوا تو متوجہ ہو گیا. تو اسی طرح انسان جب اللہ کے راستے میں چلتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تجھے وہاں تک نہیں پہنچنے دوں گا, تجھے راستے میں ہی میں گمراہ کروں گا. کبھی کسی کو عجب میں مبتلا کر دیا کہ میاں تمہاری کیا بات ہے, تمہیں تو اللہ نے وہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ بڑے بڑے لوگ تمہارے پاس آتے ہیں. اب انسان جب عجب میں مبتلا ہوا برباد, سارے اعمال, ریا آیا سارے اعمال برباد. ان یسیر الریا شرکن, اللہ نے فرمایا کہ ایک اتنا سا ریا اور اتنا سا دکھاوا یہ بھی شرک ہے. یعنی کیا مطلب, تم میری عبادت کے اندر کسی غیر کو شریک کرو اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے, فرمایا کہ ایک عورت آئی, انہوں نے کہا حضرت اگر اسلام میں اجازت ہوتی تو میں اپنا چہرہ آپ کے سامنے ظاہر کرتی تو آپ کو معلوم ہوتا میں کس قدر حسین ہوں, لیکن اس کے باوجود میرے شوہر نے مجھے چھوڑ کر کے ایک دوسرا نکاح کیا ہے. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے. وہ عورت بھی ڈر گئی, پتہ نہیں میں نے کیا کہا, حالانکہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. تو جب حضرت کو ہوش آیا تو جو حضرت کے پاس آتے تھے اصلاح کے لیے, انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیا وجہ ہے کہ آپ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے. فرمایا دیکھو وہ ایک عورت ہے, اس کو اپنے حسن پر اتنا ناز ہے کہ وہ غیر کو برداشت نہیں کر سکتی, تو تو اللہ رب العزت وحدانیت اور الوہیت کے اندر اللہ کے ساتھ جب بندہ کسی کو شریک کرتا ہے اللہ اس کو کبھی معاف نہیں فرماتا. آج ہمارا کیا معاملہ ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ برابر والا جو پڑھ رہا ہے یار ہم اس سے زیادہ پڑھیں, ہم اس سے مقابلتاً نہیں, تاکہ میں لوگ مجھے زیادہ نیک اور صالح سمجھے. اس لیے اگر نیک صالح بننا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام مجمع کی رعایت کر کے نماز پڑھاتے. یعنی اگر دیکھا کہ بوڑھے زیادہ ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مختصر سورت پڑھتے تھے. پھر جب اکیلے کی عبادت ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چھ چھ پارے تلاوت کرتے, کیونکہ یہاں امت ہے. اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ یہ تھک جائیں گے, کوئی بیٹھ جائے گا, کوئی گر پڑے گا. حالانکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قوت کا اندازہ اس بات سے انسان لگا سکتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلوار تھی, ایک تلوار کا وزن 100 کلو تھا, اور بہت سے مارکات کے اندر حضرت خالد بن ولید نے دو تلواریں ایک ساتھ چلائی ہیں. آج یہ آدمی ایک سیمنٹ کی بوری اٹھا لیتا ہے نا, وہ کہتا ہے یار کمر میں جو ہے نا چک پڑ گئی ہے, اتنا وزن اٹھایا میں نے. حضرت خالد بن ولید 200 کلو وزن, دو سو کلو وزن اٹھا کر کے اور لڑ بھی رہے دشمن سے, تو صحابہ اکرام کی قوتیں کتنی تھیں. اور ہماری کیا ہے وہ ہمیں خود معلوم ہے. تو جب انسان خود عبادت کرے, اجتماعی عبادت ہو, تو اجتماعی عبادت کے اندر سب کا لحاظ رکھے. ہاں انفرادی عبادت ہے, انفرادی عبادت کے اندر ایک رات میں پورا قرآن پڑھے اس کو کس نے منع کیا. لیکن اجتماعی عبادت کے اندر ہمارا عمل زیادہ ہوتا ہے, اور انفرادی عبادت کے اندر ہمارا عمل قلیل ہوتا ہے. جب اجتماعی عبادت کر رہے تو سورہ مزمل پڑھ رہے, انفرادی عبادت کر رہے تو اس کے اندر قل اعوذ رب الفلق قل اعوذ رب الناس پڑھی اور فارغ ہو گئے. تو شیطان یہاں کیا ڈالتا ہے, کس لیے؟ تاکہ لوگ تجھے زیادہ بزرگ سمجھے, تیرا بھی کوئی مقام ہے, تمہیں بھی اللہ نے توفیق دی ہے اتنے بزرگوں کے پاس جانے کی, یہ تو لوگ ہیں تو تجھے نہیں پہچان رہے, ورنہ تیرا مکان بہت اونچا ہے. مقام نہیں, مکان بہت اونچا ہے. ہاں تیرا مکان بہت اونچا ہے, تو اپنے کو پہچان نہیں رہا. شیطان ایسے وساوس ڈالے گا کہ انسان جب کسی اللہ والے کے پاس جا کر بیان کرے, جب وہ اس کی تشریح کرے, تو انسان حیران و پریشان رہ جائے گا کہ اللہ میں کیا سمجھاتا اور یہاں کیا معاملہ نکلا. اسی طریقے سے آج ہمارے گھروں کے اندر میاں بیوی میں نہیں بنتی, بہن بھائیوں میں نہیں بنتی, بچوں کے اندر نہیں بنتی, سب ایک دوسرے سے بیزار ہیں, اور ہر انسان کو تلاش ہے کہ کوئی ایسا تعویذ مل جائے کہ یہ ساری محبتیں قائم ہو جائیں. اگر میں ابھی اعلان کروں نا کہ میرے پاس ایک تعویذ ہے, جمعے کے بعد تقسیم ہوگا, کہ 100% گارنٹیڈ وہ تعویذ ہے کہ جو انسان اپنے گھر میں لگائے گا اس کی بیوی اس سے محبت کرے گی, اس کے بچے اس کی خدمت کریں گے, اس کے رزق میں برکت ہوگی. تو دعا کے بعد بھی کوئی انسان اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا, پہلے مولوی صاحب وہاں جا کر کھڑے ہو, پھر ہم لائن لگا کر ایک تعویذ لے لیں, ہمارا کام بن جائے. اگر تعویذات سے کام ہوتے تو صحابہ اکرام جان نہیں دیتے. صحابہ اکرام نے جان دے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اتنا قیمتی خون مبارک بہا کر کے یہ بتلایا کہ تعویذات سے نہیں, عمل سے تمہارا کام بنے گا. اب ایک انسان آتا ہے وہی کہتا ہے کہ ظاہراً بھی اس کی صورت صالحین کی سی ہے, اور یہ کہتا ہے میرے گھر کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد حکیم کلیم اللہ صاحب, جب ان کے پاس کوئی شخص آتا آئے اور کہ حضرت مجھے تعویذ دے دیجئے, میرے گھر کے اندر بڑی پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں, حضرت تعویذ نہیں دیتے. حضرت فرماتے ہیں کہ جاؤ جائزہ لو اپنا, تمہاری زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتے. تم یہ اپنی زندگی کا جائزہ لو, غور کرو, صبح سے جب سے اٹھے ہو رات کو سونے تک تمہاری زندگی کے اندر کوئی گناہ موجود ہے یا تمہارے اندر نہیں, تمہارے ماتحت جو ہیں وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے. کیوں؟ علی کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. اللہ تعالیٰ نے کیا حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہر گھر کا بڑا وہ مسئول ہے, اور قیامت کے دن اس کی اولاد کے بارے میں اور اس کی بیوی کے بارے میں اور اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. اگر اولاد بھی گناہ کرے گی بالغ ہونے سے پہلے اگر اولاد گناہ کرے گی, اللہ تعالیٰ ماں باپ سے سوال کرے گا, تم نے اس کو روکا کیوں نہیں, تم نے اس کو سمجھایا کیوں نہیں, تم نے اس کو پہلے دن سے ٹوکتے اس کو کہ دیکھو بیٹا چوری نہیں کرتے, اس کا انجام برا ہوتا ہے, تم پہلے دن سے ٹوکتے تو وہ چوری نہ کرتا, تم نے اس کی اصلاح کی فکر کیوں نہیں کی. آج کیا ہے, ماں باپ اپنی فکر میں مست ہیں, اولاد اپنی جگہ پر خوش ہے, ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ہمارے گھر کے اندر کوئی گناہ ہی نہیں ہو رہا, اولاد گناہوں کے اندر مشغول ہے, اور پھر اس کے سبب جو عذاب آیا تو ماں باپ بھی لپیٹ کے اندر آ گئے, گھر والے بھی لپیٹ کے اندر آ گئے, اب سب مشکل میں مبتلا ہے. اب کیا ہے, اس گناہ کو نہیں چھوڑ رہے, تعویذات پر تعویذات لیے جا رہے, تعویذات پر تعویذات لیے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری مشکل دور ہو جائے. اب مجھے آپ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک انسان کی گاڑی یہاں پنچر ہو گئی, مسجد کے سامنے سے جا رہا تھا, گاڑی کانٹا لگ گیا, کیل چپ گئی, گاڑی پنچر ہو گئی. اب عقل کا تقاضا کیا ہے کہ اس کو پنچر والے کے پاس جائے, اس سے کہے سامان لاؤ, میرا گاڑی کا ٹائر کھولو, اس کو صحیح کرے ہو تاکہ میں آگے سفر کروں. یہ ہر عقل مند انسان, ہر عقل مند انسان یہی تقاضا کرے گا. ایک بیوقوف ہے, وہ اٹھ کر مسجد کے مولوی کے پاس آ گیا, کہا میری گاڑی پنچر ہوئی ہے, مجھے تعویذ چاہیے. وہ کہے گا بھائی اس کا تعویذ نہیں ہوتا, اس کے لیے اللہ نے دوسرے بندے پیدا کیے جن کا کام ہے پنچر لگانا, اس سے پنچر لگواؤ. تم کو کیا آتا ہے پھر تم کیوں مولوی بنا بیٹھا ہوا ہے؟ بھئی مولوی کا کام تعویذات کے ذریعے پنچر کرنا صحیح کرنا تو نہیں ہے. تو آج ہمارے یہاں یہی معاملہ ہے کہ آج اپنے اعمال کی طرف نظر نہیں ہے, اپنے معاملات کی طرف نظر نہیں ہے. کہا پتہ نہیں کیسا آدمی ہے, کیسے ایسا تعویذ دیا, کچھ اثر ہی نہیں کیا. بات غلط بتائی جا کر کے, تعویذ لے کر کے آ گئے. تعویذات سے جب فائدہ ہوگا, جب انسان اولاً تعویذ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, جب انسان تقویٰ سے رہے اور گناہوں سے بچ کر رہے. کیونکہ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو مجھ سے ڈر کر کے رہتا ہے فرمایا میں اس کے لیے راستہ نکال دوں گا. اب شیطان نے دیکھا کہ انسان تو سیدھے راستے پر چل رہا ہے, وساوس اس نے اس کے قلب کے اندر وساوس ڈالنا شروع کر دیے. ایک انسان اپنی اپنی قوت ہوتی ہے, بعض کمزور ہوتے ہیں, بعض ضعیف ہوتے ہیں, بعض قوی ہوتے ہیں اور بعض اقوا ہوتے ہیں, زیادہ قوی ہوتے ہیں. تو شیطان نے دیکھا اس کو بہکاؤ, اس نے دیکھا یار یہ تو بات ہی نہیں مان رہا. اب شیطان کیا کرتا ہے, اس کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا. دیکھو یار تم نے جو نماز پڑھی ہے نا یہ قبول نہیں ہوئی. اب وہ بیچارہ انسان جو ہے وہ پریشان کہ اللہ میں مسجد بھی گیا تھا وضو بھی کیا سب کچھ کیا میری نماز قبول نہیں ہوئی. اب اس کو وساوس کے ذریعے اللہ سے دور کرے گا. وہ بیچارہ وساوس کے وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک جائے گا, تعویذات لے لے کر کے اس کی الماری بھر جائے گی. لیکن شیطان کے وسوسے کہاں بند ہوتے ہیں؟ شیطان کا علاج دادا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا جس طرح بڑے لوگ اپنے گھر کے باہر کتا باندھتے ہیں, فرمایا اس طرح یہ اللہ کے دربار کے باہر کھڑا ہوا کتا ہے. فرمایا اگر آپ کسی امیر آدمی سے ملنا چاہتے ہیں, اگر کسی بڑے آدمی کے گھر پر جائے تو اس کے گھر کے باہر کتا بندھا ہوا ہوگا. تو آپ کتا آپ کو دیکھتے ہی جو ہے نا وہ پہلے صحیح حالت کے اندر تھا, جہاں اس کی نظر پڑی نا کسی اجنبی کے اوپر تو کتے نے غرانا شروع کیا. آدمی کی ویسے ہی آدمی جو ہے ڈر گیا. اب دادا نے فرمایا اس کا علاج کیا ہے؟ اس نے غر کیا, آپ بھی کریں گے غر. یا وہ ایک دفعہ بھونکا تو آپ کہیں گے میں دو دفعہ بھونک سکتا ہوں. فرمایا نہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا سائیڈ میں گھنٹی لگی ہوئی ہے, فرمایا گھنٹی بجاؤ. جب وہ پوچھے بھائی کون ہے, آج تو انٹر کام سسٹم ہے نا, وہ اندر سے پوچھے گا ہاں بھائی کون, کہو آپ کا دوست آیا ہوں, یہ کتا جو ہے نا یہ اس کو ہٹاؤ یہاں سے. فرمایا وہ اپنے ملازم کو بھیجتا ہے, جاؤ بھائی ہمارا مہمان آیا ہے اس کتے کو سائیڈ میں کرو. وہ آتا ہے کتے کو اشارہ کرتا ہے, شش صاحب کا مہمان ہے. کتا دم دباتا ہوا بیٹھ جاتا ہے, وہ اس کو اندر لے جاتا ہے. فرمایا شیطان اللہ کے دربار کا کتا ہے, اگر تم اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ رب العزت جتنے بڑے ہیں ان کا کتا بھی اتنا بڑا ہے, وہ تمہیں ہرا دے گا. اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو, فرمایا جب وساوس آئے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا اللہ میں تو مقابلہ نہیں کر سکتا اس کا, میں اس کے سامنے نہیں لڑ سکتا, یا اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں, مجھے اپنی پناہ کے اندر چھپا لے. جب بچہ دیکھتا ہے کہ میں نہیں لڑ سکتا تو وہ کیا ہے, جلدی سے ماں کی گود میں گھس جاتا ہے. کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ ماں خود مار برداشت کرے گی, مجھ پر آنچ نہیں آنے دے گی. تو فرمایا شیطان سے کیا کرو؟ مقابلہ مت کرو. کیا کہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس شیطان مردود سے. تو فرمایا دادا نے کہ اللہ تعالی نے قرآن کے اندر بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ رکھی کہ دیکھو تم پہلے پناہ مانگو, جب تم پناہ کے اندر آ گئے ہماری, اب اس ظالم کی جرات نہیں ہے کہ یہ تمہیں کچھ کر سکے, کیونکہ تم اب ہماری پناہ میں ہو اور یہ ہمارا کتا ہے, ہمیں معلوم ہے اس کو کیسے چھپ کرانا ہے. لہذا اس سے مقابلہ نہ کرے. بعض لوگ اس کو جواب سوال جواب اس سے کرتے, اپنے علم کا تقابل کرتے. علم میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. صوفیہ اور انبیاء کی زندگیاں جتنی اس نے دیکھی ہیں کسی اور انسان نے نہیں دیکھی. لہذا اس سے مقابلہ نہ کرے. اس کے اندر پہلا وسوسہ جب ڈالے کہ یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں, بس میں نے ہتھیار ڈالے, یہ آپ کا کتا ہے میرے بس میں کہاں ہے. اسی لیے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم اجعل وساوس قلبی ذکرک وخشیتک, اے اللہ جو میرے دل میں, دیکھو وہ صاحب سو رہے بھائی, آنکھ بند کر کے نہ سنے بھائی, آنکھ کھول کر کے سنو. تو آنکھ بند کر کے جب سوتے تو مجھے بھی نیند آنے لگتی, اور جب لوگ توجہ سے سنتے تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ اللہ, کیونکہ سامعین کی برکت سے اللہ تعالیٰ مضمون عطا فرماتے, جیسی وہ طلب و تڑپ لے کر کے آتے ہیں نا ان کے مطابق اللہ تعالیٰ مضمون عطا فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ دیکھو فوراً دعا پڑھو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا پڑھو، اللہم اجعل وساوس قلبی ذکرک وخشیتک، یا اللہ میرے دل کے وسوسوں کو اپنی یاد اور اپنی خشیت بنا دیجئے. محدثین، جمہور محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی کہ اللہ جب شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے تو اس وسوسے کو اپنی ذکر یعنی اپنی یاد اور اپنی خشیت اپنے ڈرنے کا ذریعہ بنا دیجئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو جب شیطان وسوسہ ڈالے گا، آپ نے یہ دعا پڑھی، اب آپ کے پاس کیا ہے؟ خام مال موجود ہے. کہتے ہیں نا فیکٹریوں کے اندر یہ جو لڑکے بچے ہوتے ہیں جو بیچارے کندھے کے اوپر تھیلا رکھ کر کہیں پلاسٹک چن رہے ہوتے ہیں، کہیں کاغذ چن رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ خام مال ہوتا ہے. پھر یہ جاتا ہے گوداموں میں، گوداموں سے جاتا ہے فیکٹریوں میں، اور پھر اس سے نئی چیز بن کر کے آتی ہے. تو جب نئی بن کر کے آتی ہے تو انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ میرے محلے کے کچرے کے ڈھیر سے یہ پلاسٹک گیا تھا. تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھو جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے یہ تمہیں خام مال دے رہا ہے، اب تم اس خام مال کو کیا کرو؟ ضائع مت کرو. کو ذکر کا وہ خشیہ تک، یا اللہ یہ خام مال تو اس نے دیا ہے لیکن اس کو اپنی یاد بنا دے. فرمایا اس سے تمہارا کیا ہوگا؟ دو فائدے ہوں گے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ تمہیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما دیں گے. نمبر دو، شیطان کو نا امیدی ہو جائے گی کہ یار میں اس کے دل میں جتنے وسوسے ڈالتا ہوں، یہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ اس کو ذکر بنا دے، میں اس کو ڈرانا چاہ رہا ہوں اور یہ اونچے ہی بھاگا جا رہا ہے مجھ سے. میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو ایسے علوم تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی فرمایا. تو اس دعا کو، دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے، اس کو دعا کو یاد رکھے انسان کہ جب وسوسہ آئے کیا کہے؟ اللہم اجعل، ایک دفعہ پڑھ لے، اللہم اجعل وساوس قلبی ذکرک وخشیتک. قلبی جانتے ہیں قلب سے، دل سے، وساوس جانتے ہیں وسوسے سے، ذکر کا ذکر سے، خشیت کا ڈر سے. بھئی یہ الفاظ اردو میں بھی تو استعمال ہوتے ہیں. اب کیا ہے، جب پڑھ لیا شیطان کچھ دیر تو وسوسہ ڈالے گا، اس کے بعد بولے گا یار اس کی فیکٹری بند کرو، ہم چلے، ہم خام مال دیے جا رہے ہیں، یہ اس سے اچھی اچھی مصنوعات بنا کر کے یہ اللہ کے قریب ہوا جا رہا ہے، ہمارے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے، چلو بھاگو یہاں سے. شیطان مایوس ہو جائے گا. لیکن جو انسان اس کے اندر پڑ گیا، اس نے اشکال ڈالا، اس نے جواب دے دیا، کہا اچھا مجھ سے مقابلہ کر رہا ہے، مجھ سے مقابلہ کر رہا ہے، پھر میں کہاں چھوڑوں گا تجھے، میں تجھے پہنچا کر منزل پر پہنچا کر کے چھوڑوں گا تجھے. پھر وہ ایسا پکڑتا ہے، ایسا پکڑتا ہے کہ انسان لاکھ کوشش کے جان نہیں چھوڑتا ہو، کیونکہ علم میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. انبیاء کے زمانے اس نے دیکھے ہوئے، ملائکہ کی صحبت کے اندر رہا ہے، وہ جنت اس نے دیکھی ہوئی ہے، تو اس سے مقابلہ کون کرے گا؟ ہم نے تو نہ جنت دیکھی ہے، نہ ملائکہ دیکھے، نہ انبیاء کی صحبت اٹھائی ہے، ہم اس کا مقابلہ کیا کریں گے؟ آج جو لوگ قادیانی ہو رہے ہیں، آج جو لوگ روافض ہو رہے ہیں، آج جو لوگ بدعات کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ شیطان نے بہکایا، انہوں نے اس کا جواب دے دیا، شیطان نے اس سے مضبوط دلیل کھڑی کر دی. جب اس سے مضبوط دلیل آئی، انہوں نے کہا ہاں یار یہ دلیل سمجھنے کی ہے. یہ اللہ نے کیا فرمایا، پہلا وسوسہ آئے فوراً کہو، کچھ بھی دعا نہیں آتی، کہہ دو یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ تو ہر مسلمان مرد عورت بچوں کو بھی یاد ہے. پھر اپنی اولاد کی فکر کرو, اولاد کو کہو دیکھو بیٹا تمہارے دل میں جب کوئی برا خیال آئے نا, کوئی ایسا خیال آئے کہ تمہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو رہے ہیں, تو بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو. دیکھو اولاد کی فکر ہم نہیں کرتے, واللہ قیامت کے دن ہم سے اولاد کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ تمہیں اولاد دی تھی میں نے, تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا, تم نے کیا معاملہ کیا اس کے ساتھ, اس کو دین سکھایا, اس کو اللہ کی محبت سکھلائی, سرکار العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھلائی, نہیں سکھلائی, اب آؤ حساب و کتاب دو. تو اپنی اولاد کو پیار سے کیا کہے, بیٹا جب غصہ آئے کیا پڑھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب شیطان وسوسہ ڈالے کیا پڑھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بیٹا جب دیکھو اکیلے ہو تو کیا سوچو, کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. دیکھو بچے کا دل ایسا ہوتا ہے بالکل خالی ہوتا ہے, چاہے آپ اس کے اوپر کالی لکیر کھینچ دیں چاہے اس کے اوپر سفید لکیر کھینچ دیں. تو اس کو ابتدا سے سکھائے کہ دیکھو بیٹا جب اکیلے ہو اور کوئی ایسا کام کرنے کا دل چاہے کہ تمہارے دل میں کہ تم یہ چاہو کہ ماں باپ ہٹے تو میں یہ کام کروں, تو سمجھ جاؤ وہ کام گناہ کا ہے, وہ کام گناہ کا ہے. تم اس وقت اللہ سے کیا کہو, اے اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں, میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. بھائی نفس امارہ کا عیاج اللہ نے کیا بتایا, فرمایا الا ما رحم ربی, فرمایا اس سے بچنے کا علاج کیا ہے, فرمایا رب کے اپنے رب کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ, بس ختم بات. بھائی بچے کو دوسرے لوگ محلے والے مار رہے ہیں تو بچہ خود تھوڑی لڑ سکتا ہے ان سے, بچے کا کام کیا ہے, ابا کی گود میں آ کر چھپ جائے, اب ابا کا ابا جانے اور محلے والے جانے, باپ اس کا ڈی ایس پی ہے, آئی جی ہے, ڈی آئی جی ہے, کچھ بھی, اللہ نے اس کو دنیاوی مرتبہ بھی دیا ہوا ہے, تو باپ جانے اور وہ جانے, بچہ کیوں لڑے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں شیطان یہ اس چیز میں ڈالے تو تم کیوں لڑ رہے ہو, جب میں تمہارا رب موجود ہوں تم میری رحمت کے سائے میں آ جاؤ, پھر میں جانوں اور میرا کتا جانے, پھر اس کتے کو کس بٹن سے دبانا ہے یہ مجھے معلوم ہے, اس کو کہاں سے اور کیسے دبانا ہے یہ مجھے معلوم ہے, میں نے پیدا کیا اس کو, لیکن خود نہ کرو. لیکن آج کیا ہے, عملیات تعویذات اس کے انبار لگے ہوئے, یعنی اچھے اچھے دیندار لوگ جو ایک عرصے سے نیک صحبتوں کے اندر آ رہے جا رہے ہیں, وہ بھی کیا ہے, جب ذرا سی پریشانی ہوئی تو اللہ کے حضرت آپ دعا کر دیں, آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیں. بھائی شیخ کیوں استخارہ کرے, استخارہ کرنا ہے خود کرو. کیوں بھائی, اللہ آپ کا رب نہیں ہے, ہم سب کا رب ہے نا, اور استخارہ نام کس چیز کا ہے. لوگ کہتے ہیں استخارے میں ہم نے خواب نہیں دیکھا, استخارے میں خواب کی کوئی شرط ہی نہیں ہے. استخارے کا مطلب ہے استشارہ, اللہ سے مشورہ کرو. اب اللہ کیسے جواب کیا آئے گا, کان میں نہیں کہیں گے کہ مت کرو, تمہارا دل اس طرف موڑ دیں گے جہاں تمہاری بھلائی ہو. لیکن آج امت کیا کہتی ہے, مولانا ہم تو بڑے گناہگار ہیں, سارا دن دکانوں میں پھنسے رہتے ہیں, کاروبار میں پھنسے رہتے ہیں, بزنس میں پھنسے رہتے ہیں, ہمارے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا ہے. جب تمہارے پاس اپنے دین کو بچانے کے لیے دو رکعت پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو پھر دوسرا تمہارے لیے کیوں پڑے گا. استخارے سینٹر کھلے ہوئے, فون کے اوپر نام بلدیت بتا دے, وہ آپ کو صبح بتا دیں گے ہاں جی یہ کام نہیں ہوگا. ان کو کیا ہے, انہوں نے کون سا کرنا ہے, انہوں نے ان کی فیس ایزی لوڈ کے ذریعے آپ نے ان تک بھیج دی, ختم ہو گئی بات. ان کے گھر میں تو پک گئی مرغی اور آپ کے گھر سے دال بھی گئی. تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے, وہ پاگل کا بچہ ہے, ساری رات استخارہ کرے گا. بھائی خود استخارہ کرو. آپ یہ سوچو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں یا بنی آدم, اے بنی آدم. اللہ نے اس کے اندر کفار کو بھی شامل کیا کہ دیکھو وہ بھی بنی آدم ہے, اور مسلمانوں کو بھی شامل کیا. اب ایک مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میں گناہگار ہوں, یار میں کس طرح نماز پڑھوں. اللہ کے بندے جس طرح تو عید کی نماز پڑھتا ہے, جس طرح تو جمعے کی نماز پڑھتا ہے, جس طرح تو دن میں پانچ بار نماز پڑھتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر. استخارہ کر کے اللہ سے دعا کر, یا اللہ جو چیز اگر عربی کا یاد ہو جائے, کتاب یہاں موجود ہے خانقاہ سے مفت کے اندر مل جائے گی. دادا فرماتے تھے اب تو لوگ مفت کی بھی نہیں پیتے, اب تو لوگ مفت کی بھی نہیں پیتے. ارے بھائی اس کتاب کے چار آنے بھی نہیں ہیں, مفت کے اندر مل رہی ہے. اس کے اندر عربی کی دعا ہے, اس کو عربی کے اندر پڑھ لو. نہیں رکو, یا اللہ میں آپ سے اس چیز کے اندر مشورہ چاہتا ہوں کہ یا اللہ جس کے اندر بہتری ہو میرے دل کو ادھر موڑ دے. اب جنہوں نے استخارہ سینٹر بنائے ہوئے, اب وہ کیا کہتے ہیں, آپ کو خواب کے اندر اچھی چیز نظر آئی؟ ہاں نہیں. کہا بری چیز نظر آئی؟ کہا نہیں. بولے آپ کل دوبارہ استخارہ کرو. یہاں تک کہ وہ انسان سات دن کیا چودہ دن استخارہ کرنے کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے, بولے یار جب کچھ نظر ہی نہیں آتا تو میں استخارہ کروں کیا؟ وہ بولتا حضرت آپ میری طرف سے کریں نا. بولا وقت تو نہیں ہے, لیکن تم سے تعلق ایسا ہو گیا ہے کہ سوچتا ہوں کر ہی لوں تمہاری طرف سے. اب شیخ کیا ہے, وہ شیخ نہیں ہے, وہ عربوں والا شیخ ہے, وہ کاملین والا شیخ نہیں ہے. اب وہ اپنی لائن سیدھی کر رہا ہے. صبح اٹھا کہا بھائی میں نے رات کو دیکھا ماشاءاللہ, وہ جیسے ایک شخص تھا نا, اس نے تقریر کر رہا تھا, وہ تو مقرر تو تھا نہیں, وہ تو اس نے آ کر کے ایک وہ آیا مرید, اس نے کہا کہ حضرت میں نے رات کو ایک خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ بولا حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میں پخانے میں لتھڑا ہوا ہوں پورا سر سے پاؤں تک, اور آپ کو دیکھا حضرت آپ شہد میں لتھڑے ہوئے ہیں, سر سے پاؤں تک شہد ہی شہد ہے. بولا تم ہمارا مقابلہ کرتا ہے, تم ہے ہی گو, تو گو ہی رہے گا تم. میں نے کہا حضرت آگے پورا خواب تو سنو. نے کیا؟ نے کہا حضرت آپ, میں آپ کو چاٹ رہا ہوں, آپ مجھے چاٹ رہے ہو. اس نے بولے مردود کہیں گے تو پہنچا سے تم. ہم کیوں تمہیں چاٹے گا؟ اس نے اس کے سارے اس پر پانی پھیر دیا. اس نے تو اب یہ شیخ کیا کہتا ہے, ہاں چلو ٹھیک ہے صحیح ہے بھائی, آپ کی مجبوری ہے, آپ ہمارے دوست ہیں ساتھی ہیں, اتنے دن سے پریشان ہیں. صبح اٹھ کر اس کو فون کیا, بھائی بڑا اچھا خواب آیا اور مجھے بالکل یقین ہے کامل ہے کہ جو ہے نا آپ اس کام کو بس شروع کر دیں. اب اس نے شروع کیا, بیچ میں کچھ رکاوٹ آ گئی, اب اس نے تو چھوڑنا تو نہیں ہے. اس نے پھر وہی فون کیا, اس کو معلوم ہے کہ میں نے کون سا سچ بولا تھا. وہ جو ہوگا دیکھی جائے گی, اگر قسمت میں نصیب میں یہ مرغا ہوگا تو آئے گا واپس, ضرور آئے گا یہ, اور نہیں ہوگا تو نکل جائے گا. اب وہ پھر فون کرتا ہے, حضرت یہ تو مشکلات آ رہی ہے. کہا بات تو میری پوری سنی نہیں تم نے, بات تو پوری سنی نہیں تھی. وہ جیسے پیر کے پاس ایک شخص گیا نا, اس نے کہا حضرت کہ میرے لیے دعا کر دیں, اللہ تعالیٰ مجھے لڑکا عطا کر دے, تو اولاد نہیں ہو رہی میرے یہاں. تو اس نے دعا کر دی, اس نے اللہ نے کیا کہ اس کے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی. تو اس نے کہا حضرت میں نے تو کہا تھا کہ لڑکی کے لیے دعا کر دیں. کہا تو نے پوری دعا سنی؟ کہا میں نے کہا تھا لڑکا نہ لڑکی کر دیں اس کے ہاں. تو لڑکی ہو گئی تیرے ہاں. اسٹاپ لگائے نا, فل اسٹاپ کہاں لگانا ہے؟ لڑکا نہ, یعنی لڑکا نہیں لڑکی. اور اگر اس نے لڑکی کے لیے دعا کرائی تو کہا لڑکا نہ لڑکا نہ لڑکی. اب اسٹاپ ادھر لگا دیا تو دونوں چت بھی اس کی پٹ بھی اس کی. یعنی خربوزے کے اوپر چھری گرے گی تو کٹے گا خربوزہ ہی. ہمارے اکابرین نے اسے بچایا. فرمایا دیکھو تقوا سے رہو. اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی مسلمان کو یا کسی کافر کو بھی کسی بنی آدم کو اللہ تعالیٰ اگر تکلیف دے کر اللہ کو کوئی نفع حاصل ہو تو کوئی بات ہے. مثلاً ایک آدمی ہے اس کو بھوک لگی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظام نہیں فرما رہے. اب وہ انسان کیا سوچ رہا ہے؟ یار اللہ تعالیٰ تو میرے لیے کچھ, میں دعا بھی کر رہا ہوں پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا. تو دیکھو یا اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہوگا, بتاؤ اللہ کا اس میں کوئی فائدہ ہے؟ اللہ محتاج ہے اس چیز کا؟ اللہ محتاج نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا فائدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے بندے کا ہی فائدہ ہے, بندے کا ہی فائدہ ہے. تو آج لوگ اللہ کی طرف انابت نہیں کریں گے. مسجد کے اندر ان سے کہو دو رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لو, کہ حضرت یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ پھر اس کو سمجھاؤ, اس کو بتاؤ کہ دیکھو بھائی اگر کوئی مشکل آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا؟ کہ اللہ سے دو دو رکعت پڑھ کر مانگتے رہو اللہ سے, ورنہ کم سے کم روزانہ صلاۃ حاجت پڑھ لیا کرو. عشاء کے بعد دو سنت پڑھی, فرض کے بعد دو رکعت پڑھی, دو رکعت کے اندر تین نیتیں, نوافل کے اندر جتنی نیتیں کر لے جائز ہے. نمبر ایک صلاۃ توبہ, اے اللہ میں نے دن میں جتنے گناہ کیے اے اللہ تو ان کو معاف فرما دے, ایک. نمبر دو صلاۃ حاجت. نمبر تین صلاۃ تہجد. کیونکہ علامہ شابی ابن عابدین نے لکھا ہے کہ اگر ایک انسان ہے اس کے اوپر بوجھ ہے, کام ہے, آنکھ نہیں کھلتی, فرمایا اگر عشاء کی نماز کے بعد اور وتر سے پہلے اگر دو رکعت پڑھ لے تہجد کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تہجد پڑھنے والوں کے اندر اٹھائیں گے. اب رکعتیں کتنی ہیں؟ دو. کام کتنے بن رہے ہیں؟ تین. نمبر ایک دن میں جتنے گناہ کیے تھے اللہ سے کہا یا اللہ میں نے دن میں بہت خطائیں کی, یا اللہ معاف فرما دے. دادا فرماتے تھے یہ کیا ہے؟ ون ڈے سروس ہے. لکھا ہوتا ہے نا کپڑے دھلائی کی دکانوں پر, صبح دیجئے شام کو لیجئے. فرمایا روزانہ کا روزانہ معاف کرا کے پھر سو, معلوم نہیں آنکھ کھلے یا نہ کھلے. نمبر دو صلاۃ حاجت میں کیا نیت کرے؟ یا اللہ میری یہ مشکلات ہے, اللہ تو کریم ہے, جب تو سارے عالم کو کھلا سکتا ہے, یہ جانوروں کو تو کھلا رہا ہے, یا اللہ میں انسان ہوں, اشرف المخلوقات ہوں, مجھ پر رحم فرما, میری مشکلات کو دور فرما دے. التجا کرے اللہ کے سامنے, روئے. اللہ کو زاری پسند ہے, زور پسند نہیں ہے. اللہ کو زاری پسند ہے. ایک بندہ رو رہا ہے, لعنین المسلمین الی من زجر المسبحین. فرما ایک بندہ مسجد کے اندر اللہ اللہ کر رہا ہے, بے تسبیح دھڑ دھڑ چل رہی ہے, اور ایک بندہ اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے, وہ رو رہا ہے اللہ مجھے معاف فرما دے, میں نے تجھے پہچانا نہیں, یا اللہ میں نے تیرے دین کے اوپر عمل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس کی تسبیح پسند اتنی نہیں ہے جتنا اس بندے کا رونا پسند ہے. دادا عجیب بات, ارشاد فرماتے تھے اللہ ان کی قبر کو جو ہے نور سے بھر دے. وہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے دنیا کے بادشاہ ہنستے ہوئے لوگوں کو پسند کرتے ہیں, اور ہمارا رب ایسا ہے کہ روتوں کو پسند کرتا ہے. भाई आप किसी के घर चले जाए, वहां अकीके की रस्म है, शादी की शादी हो रही है, आप वहां जाकर रोना शुरू कर दे तो वो सबसे पहले आपको पकड़ेगा। बोला यार बात सुन, इधर यार बात सुन, यहां आकर ना रो, खुदा के लिए मेरा प्रोग्राम खराब ना कर, बाहर चला जा, कल जब तू आएगा ना मैं तेरी बात फुर्सत से सुनूंगा और जो भी हो सकेगा मैं करूंगा, लेकिन खुदा के लिए रंग में भंग नहीं डाल यहां पर। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, तो मैं उसने भी धुतकारा है ना, मैं नहीं धुतकारूंगा, आ मेरे पास। इसीलिए हदीस पाक के अंदर आता है जब बंदा गुनाहों को याद करके रोता है तो मलाइका कहते हैं या अल्लाह वो जो बंदा रो रहा है ना हम उसका रोना सुनना चाहते हैं, आपसे इजाजत चाहते हैं कि वो जो रो रहा है हमें इजाजत दीजिए हम जमीन पर जाकर उसका रोना सुन सके, क्योंकि आसमान के ऊपर अल्लाह की तस्बीह और तहमीद करने वाले मलाइका तो बेला तादाद मौजूद हैं, लेकिन रोने वाला कोई मौजूद नहीं है। ये रोने वाली मखलूक अल्लाह ने इस दुनिया में बनाई है। तो हदीस के अंदर आता है कि मलाइका आते हैं उसका रोना सुनने के लिए कि बंदा रो रहा है। अब बताओ एक इंसान है रो रहा है याद करके और मलाइका उसका रोना सुन रहे हैं तो अल्लाह के उसका क्या मकाम होगा, उसके दिल में शैतान क्या ख्याल डालता है, ये जो तुम 10 दिन से रो रहा है ना अगर अल्लाह को मोहब्बत होती अल्लाह तुम्हारा काम कर देता। ये शैतान ये ऐसा जालिम है कि जब इंसान पर ऐसी चोट मारता है कि इंसान को अल्लाह से मायूस करना चाहता है, उस बदबख्त को ये बोलो कि यार अगर मैं मरते दम तक भी रोता रहूं तो मेरा और मेरे रब का मामला है, मेरा काम है रोना अता करना उसका काम है, अगर वो मेरे हक में बेहतर समझता तो मुझे जरूर अता करता, मुझे जरूर अता करता, उसने मेरे हक में बेहतर नहीं समझा तो मुझे अता नहीं किया। बस शैतान का मुंह बंद हो गया। तो क्या है, मलाइका रोना सुनने के लिए आते हैं, बंदा रो रहा है या अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा दे, या अल्लाह मुझसे गलती हुई, या अल्लाह मैं अपनी गलती को तस्लीम करता हूं, मेरी अब्दियत या अल्लाह कमजोर हूं, कमजोरी तूने बताया, खुल्कल इंसान ज़ईफा, मैंने इंसान को ज़ईफ पैदा किया, या अल्लाह मेरे ज़ौफ को कबूल करते हुए या अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा ले, मेरी तौबा को कबूल कर ले। जब इंसान रोना शुरू करता है तो मलाइका भी उसका रोना सुनने के लिए आते हैं। फिर क्या है, एक वक्त तक इंसान रोएगा उसके बाद अल्लाह ताला दरवाजे खोल देते। देखिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो दौर हैं, एक है मक्की दौर, मक्की दौर में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना सताया गया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने को हिजरत करनी पड़ी, वहां से अल्लाह ने अपना घर छुड़वाया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो शहर था शहर मक्का में पैदा हुए अल्लाह ने वो छुड़वाया, मैं आप यहां से निकले मदीना शरीफ चले जाए, वहां आपके कदरदान मौजूद हैं, मोहब्बत करने वाले और जानिसारान मदीने के अंदर मौजूद हैं, आप मक्के शरीफ को छोड़ दें आप मदीना शरीफ चले जाए। अल्लाह के नबी मदीना शरीफ आ गए, वहां आकर के भी गज़वाए खंदक तक कुफार ने हर तरह से हमला किया। मक्के के अंदर तो वैसे सताते थे, भाई खान साहब बैठ जाओ, मक्के के अंदर तो वैसे सताते थे लेकिन जब हिजरत कर ली तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ऐसे तो इस्लाम नहीं मिटेगा जब तक नबी अलैहिस्सलाम की जान ना ले ली जाए, नऊज़ु बिल्लाह। लेकिन जान क्या लेते, उनको मालूम था, उनको भी मालूम था कि नबी अलैहिस्सलाम के जान के परवाने ऐसे हैं कि अपनी जान पे खेल जाएंगे लेकिन नबी की हुर्मत पर और नबी की जान पर आंच नहीं आने देंगे। ये है मोहब्बत। आज तो हम दाढ़ी रखते वक्त शर्माते हैं कि हमारा चेहरा नबी के जैसे लगेगा, لوگ ہمارا کیا مذاق اڑائیں گے، سوسائٹی کے اندر ہمارا کیا رتبہ رہے گا؟ سوسائٹی میں نہ رہے، اللہ کے نبی کے دربار میں ہے، اللہ کے نبی کے دربار میں ہے رتبہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ستایا گیا، تنگ دستی رہی، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم یہ سوچتے کہ کوئی مشکل کوئی مصیبت ہمارے لیے نہ ہو، بس عزت ہی عزت ہو، راحت ہی راحت ہو، جہاں جائے لوگ سلام کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. ایسا نہیں ہوگا. کچھ دن آئیں گے امتحان کے، امتحان کے کچھ دن آئیں گے، کچھ دن صبر کرے، اللہ سے مانگتا رہے، اور جب شیطان مایوس کرے اس سے کہو کہ میں اپنے رب سے مایوس نہیں ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اگر سارا خزانہ بھی میں اللہ سے مانگوں اور اللہ عطا کر دے تو اللہ کے خزانے میں پھر بھی کمی نہیں ہوتی، تو میں مانگتا رہوں گا. تو دوستو، یہ جعلی عاملین، یہ سب شیطان مردود، ان سے ایسے عمل کرواتا ہے، ایسے خبیث عمل کہ انسان کا ایمان تک چلا جاتا ہے. بعض دفعہ ایسی تکلیف کے اندر آئے لوگ کہ عاملین نے ان سے وہ کام کروائے جو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جب عامل بابا کہہ رہے ہیں تو کرنے میں کیا حرج ہے؟ آج عورتوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں، نہیں لوٹ رہی، آج معاشرے کے اندر کیا ہے، معصوم بچیوں کو اغوا کر کے ان کی عزت لوٹی جاتی ہے. میرا سوال یہ کہ جس انسان نے عزت لوٹی، آپ نے اس کو سزائے موت دی یا کچھ بھی دیا، مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ اس مقام تک پہنچا کیسے؟ وہ آپ نے ہر سڑک کے اوپر ایک بورڈ لگایا ہوا ہے جس کے اوپر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے، معمولی سے کپڑے اس نے پہنے ہوئے، آپ کے ٹی وی کے اندر جو عورت بیٹھی ہوئی ہے اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، اس کے بعد وہ اس انسان کے اندر شہوت برپا نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ پہلے راستہ خود ہموار کرو. جب انسان اس گندے نالے میں گر جائے، بولے تو گرا کیوں، شرم نہیں آتی تجھے؟ بچوں کے ساتھ یہ کرتا ہے بےغیرت انسان. بھائی راستہ تو تم نے دکھلایا ہے، اس کو پہنچانے والے وہاں تک اس کو اٹھا کر تم ہو. اگر نہ یہ چیزیں دکھلاتے، نہ اس کے اندر جو جوانی کا جوش تھا، اس کے اندر نہ یہ جوش آتا نہ وہ یہ کام کرتا. اس کو پہنچانے والے خود ہو اور بعد میں غراتے ہو تم نے یہ کام کیوں کیا، تمہارا ضمیر مر گیا. جو سوال کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ایسے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ایسے زمزم سے دھلے ہوئے کہ انہوں نے زندگی میں خود کوئی گناہ نہیں کیا انہوں نے، حالانکہ ان بغیرت اور لانتیوں کی وجہ سے آج امت اس طرف جا رہی ہے. پھر جو ہاتھ میں لگتا ہے وہ کرتے ہو. جب آپ کو ایک صابن کی ٹکیا بیچنی ہے 10 روپے کی، اس کے لیے آپ کو ایک عورت درکار ہے کہ جو صابن کی ٹکیا لے کر کے کھڑی ہو اور لوگ دیکھے کہ ہاں یار یہ عورت صابن کی ٹکیا بیچ رہی ہے. جب آپ اس چیز، اس بغیرتی کے اندر، اس بے شرمی کے اندر اور اس زلالت کے اندر جب آپ اس درجے پہنچ جائیں گے، تو پھر آپ کسی اور سے خیر کی امید نہ رکھیں. آپ اگر عزت لٹ رہی ہے تو لٹوانے والے بھی آپ ہیں. آپ اپنے آپ کو اتنا شریف ثابت نہ کریں کہ تم نے یہ کیوں کیا، تم نے یہ کیوں کیا. ایک بھوکے کے سامنے کھانا رکھو اور اس کو کہو ہاتھ مت لگاؤ. بھائی ایک انسان بھوکا ہے، 3 دن ہو گئے اس نے کھانا نہیں کھایا، اس کے سامنے آپ بریانی کی پلیٹ رکھتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبردار جو ہاتھ لگایا. وہ آپ کے سامنے نہیں لگائے گا، پیٹھ پیچھے ضرور اٹھائے گا اس کے اندر. آپ کے ٹی وی کے پروگراموں کے اندر جب وہ بے غیرتی اور وہ فحاشی جب دکھائی جائے گی تو انسان کے جذبات ہیں، جذبات ابھریں گے اس کے اندر. اسی لیے اللہ نے کیا حکم نازل فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اللہ کو معلوم تھا، کیونکہ یہ دین دین فطرت ہے. واللہ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس وقت ایسا جواب دیتا ان کو نانی یاد آ جاتی. یہ دین دین فطرت ہے، اللہ کو معلوم تھا، اللہ نے حکم دیا یغضوا من ابصارہم، تم نگاہوں کی حفاظت کرو. کیا مطلب؟ آج تم نگاہ سے دیکھو گے، کل دل میں خیال پکاؤ گے، پرسوں اس کو پورا کرنے پہنچ جاؤ گے. اللہ نے ابتدا کے اندر روک دیا، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تمہیں دین فطرت کے معنی میں معلوم کیا ہے؟ کہتے تم بڑے مسلمان بنے پھرتے ہو، خود بے غیرتی کے اڈے کھولے ہوئے بے غیرتوں نے. اب وقت نہیں ہے، میں اتنا لمبا جواب نہیں دے سکتا، لیکن اللہ نے منع کیا، قرآن میں ہے نہیں ہے؟ ہم باز آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا، ہم نے گھروں میں پردہ کروایا؟ جلدی جلدی بولو، نہیں کرایا. ہم باز آئے؟ نہیں باز آئے. تب ایسے کام ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تو پھر اس کے بعد چلاتے کیوں ہو پھر؟ بھائی انسان ہے، انسان کا جذبات ہے، اللہ نے جذبات کو ابتدا میں روکا ہے. کہتے دین کے اندر کیا ہے، دین کے اندر کیا ہے؟ خود تمہیں دین کی الف با نہیں پتا، تمہیں یہ لگے ہوئے ہو دین کے اندر کیا ہے. ان کو صرف ایک دین کے خلاف یا دین میں کوئی ایسی بات مل جائے، اللہ کی قسم سارا دن لوگوں کو بلا بلا کر کے، بٹھا بٹھا کر کے اس کے اوپر گفتگو کرتے رہیں گے. یہ میڈیا ہمارا کیا کر رہا ہے؟ شام میں مسلمان مر رہے ہیں، ایک ایک دن کے اندر خدا کی قسم 400 بچے شہید ہوئے. کسی بچے کا پاؤں اڑ گیا، کسی کی گردن اڑ گئی، کسی کا بھیجا باہر آ گیا، کسی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن یہ بغیرت ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس کے پیسے نہیں ملتے نا ان کو، یہ جن کے غلام ہیں. تم کو تمہاری غلامی مبارک ہو، لیکن اگر بکواس کرو گے تو یہ بکواس تمہاری برداشت نہیں ہوگی. تم نے امت کو بہت بہکایا. جب بھی مسلمان، آج برطانیہ کے اندر، میں نے کل میں مجھے کسی نے میسج بھیجا، برطانیہ کے اندر یہ مہم چلی ہے 3 اپریل سے کہ جو انسان، جو کافر کسی مسلمان کو تشدد کا نشانہ بنائے گا 10 پاؤنڈ اس کو ملیں گے، جو کسی مسلمان عورت کے چہرے پر تیزاب پھینکے گا اس کو 25 پاؤنڈ ملیں گے، جو کسی مسلمان کو قتل کرے گا اس کو 100 پاؤنڈ ملیں گے، اور جو بیت اللہ پر حملہ کرے گا اس کو 500 پاؤنڈ ملیں گے. اور ان کے ٹی ویوں پر چل رہا ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ بڑے پیس فل لوگ ہیں، کتنا ان کے اندر ادب ہے. کتے کے بچے کتے ہی ہیں خبیث. یہ بے غیرتی کی حد ہے یار اللہ کی. اگر یہی اعلان پاکستان سے ہو جاتا کہ جو عیسائی نظر آئے اس کے چہرے کو بگاڑ دو، جو چلتا پھرتا نظر آئے اس کو جلا دو، اوخو، پھر تو پوری دنیا کے لوگ، تمام مدارس کو تو کیا، جس نے داڑھی کا ایک بال بھی آیا ہے اس کی بھی خیر نہیں تھی. کہتے ان کی ترقی کا راز اس کے اندر ہے. اور یہی کام اگر پاکستان سے ہوتا پھر کیا حالت ہوتی اس ملک کی؟ وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لہذا اپنے گھروں سے اس بے غیرت چیز کو انسان نکالے، اس چیز کو دور کرے، اور اپنے اندر اللہ تعالی کی وحدانیت کا یقین رکھے. واللہ میں کہتا ہوں جس انسان کے دل میں اللہ کی وحدانیت کا یقین ہے اور وہ عزم مصمم سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان پر دعا پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. انسان عزم مصمم سے دعا کرے کہ میرا رب نہ وہ عاجز ہے، نہ اس کے خزانوں میں کمی ہے، نہ اس کی رحمت کے اندر کمی ہے، نہ وہ مجھ سے محبت کے اندر کمی کرتا ہے، اگر میں سوال کروں گا میرا رب ضرور عطا کرے گا. جب اس عزم مصمم کے ساتھ مانگے گا انشاءاللہ اس کی دعا آسمان پر دیر سے پہنچے گی. اللہ فیصلہ پہلے فرما دے. جب ہم خود متذبذب ہیں کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، تو پھر کیا حال ہوگا؟ پھر عاملین کی چاندی ہے، شیطان کی چاندی ہے، اس نے پھر بدعات میں لگا دینا ہے، بکواسات کے اندر لگا دینا ہے، کفریات میں لگا دینا ہے، پھر وہ لگا کر کے وہ اپنا کام کرتا رہے گا، مسلمان اس تعویذ پر تعویذ پہنتے جائے، گچھا بھی باندھ لے، اللہ راضی نہیں ہوگا. اللہ راضی ہوگا دین اسلام کے اوپر چلو. اللہ کی رضا دین کے اندر چلنے کے اوپر ہے، اللہ کی رضا تعویذات کے اندر نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بات سمجھ. جتنا میرے مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کوشش کی، باقی جو کمی بیشی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے. اور جن حضرات کو نہیں سمجھ آیا وہ بیان کے بعد سمجھ سکتے. پرچے بہت زیادہ ہے، وقت ہو گیا ہے، بس دعا کر لے اجتماعی دعا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے شام کے مسلمانوں کو یا اللہ ان کے اوپر رحم فرما، یا اللہ 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 یہ روافض خبیث، یا اللہ یہ جو روس ہے یا اللہ اس کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان ظالمین کو تباہ و برباد فرما دے، یا اللہ ان کی نسلوں کو برباد فرما دے، اے اللہ ان کی نسلوں کو برباد فرما دے، اے اللہ ان کی نسلوں کو برباد فرما دے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ اے حی اے زندہ حقیقی، ہم تجھے سوال کرتے ہیں، اے اللہ تو مسلمانوں کا مددگار بن جا، حامی بن جا، اے اللہ تو ان کی مدد فرما. اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے وہاں شہید ہو گئے، اے اللہ تو ان کی مدد فرما. یہاں جو مسلمان اور مرد اور عورتیں موجود ہیں، اے اللہ ہم سب کو دین پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرما، استقامت علی الدین نصیب فرما. اے اللہ استقامت علی الدین نصیب فرما. اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما. جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ سب کی جملہ جائز حاجات کو پورا فرما، اے اللہ جملہ مشکلات کو آسان فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.